وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. بہت بڑی بات ہے یہ کہ فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ نِعَمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ کتنی اچھی بات کا تم کو حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے. یعنی عدل کا حکم، امانتیں اہل کے سپرد کرنے کا حکم، یہ نصیحتیں تمہارے حق میں بہت اچھی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مان لیں تو آپس میں ہمدردی، اتفاق اور محبت کے جذبات پیدا ہوں. ان اللہ کانا سمیعًا بصیرًا، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. جہاں تک عدل و انصاف کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ عدل و انصاف ہی امن عامہ کی بنیاد ہے. عدل سے ہی امن قائم ہوتا ہے. عدل کے بغیر ڈسٹربنس ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں. جب کسی قوم میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو وہاں اس معاشرے میں امن پیدا نہیں ہو سکتا. پھر وہاں بغض اور حسد اور عداوت کے جذبات آ جاتے ہیں جو زہر قاتل ہیں انسانوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان کے دائیں نور کے ممبروں میں ہوں گے. جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف سے فیصلے کرتے ہیں، یعنی گھر والوں میں بھی اور عوام میں بھی. یہ نہیں کہ آپ باہر تو منصف ہوں اور گھر میں آپ زیادتی کریں، مثلا بچوں کے درمیان، یا ایک شخص کی دو بیویاں ہیں تو ان کے درمیان، یا رشتہ داروں کے درمیان. کیا کرنا چاہیے؟ انصاف، سب کے ساتھ خیر خواہی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سائے میں رکھے گا. یہ ایسا دن ہوگا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عادل کو رکھا، انصاف کرنے والا امام. پھر وہ نوجوان جس نے جوانی میں خوش دلی سے اللہ کی عبادت کی. تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی عبادت کی طرف مائل. چوتھے دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر دوستی کی، اسی کی خاطر اکٹھے رہے اور موت نے انہیں جدا کیا، یعنی ساری زندگی نبھایا تعلق وفاداری کا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کے دوستی ہو جاتی ہے، جب جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مطلب پورا ہو جاتا ہے تو سلام علیکم، تم کون اور میں کون. لیکن جو دوستی اللہ کی خاطر ہو اس کو بس موت ہی ختم کرتی ہے، اور یہی اصل میں اللہ کی خاطر محبت ہے. دنیا کی خاطر محبت دنیا کی طرح ڈھلنے والی ہوتی ہے. پانچویں وہ شخص جسے کسی مالدار اور حسن جمال والی عورت نے بدکاری کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی دعوت قبول نہ کی. چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں چھپا کے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں کو پتا نہ چلا، بہت چھپا کے. عموماً ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں تو سب دنیا کو پتا چلے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کی ہے. اور ساتھ میں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی، رو پڑا صرف اللہ کو یاد کر کے. یہ خوش قسمت قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم عادل کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اللہ کا سہارا اور مدد ختم ہو جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، خاص سربراہ مملکت ہو یا کوئی جج ہو یا کوئی اور کسی عہدے پر ہو، خواہ کوئی شخص گھر کی دنیا میں ہو، سب کو لوگوں کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے. اگلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے امر والوں کی، حکم والوں کی، اختیار والوں کی، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تنازع کرو تم، یعنی تمہارے درمیان باہم نزاع ہو جائے، کھینچا تانی ہونے لگے، اختلاف ہو جائے، تو کیا کرو؟ فی شیئن، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے پھیرو اللہ اور رسول کی طرف، پھر وہاں سے فیصلہ کرواؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ اچھا ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے. اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون ہے وہ؟ ہم سب، ہمیں حکم ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق سب سے بڑا ہے، اس کا ہم پر احسان سب سے بڑا ہے. نمبر دو کس کی بات؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری رہنمائی کے لیے ایک عملی نمونہ بنا کر بھیجا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد اور کس کی بات مانو؟ وہ اولی الامر منکم، اولی کا مطلب ہوتا ہے والا، الامر کا معنی ہوتا ہے کام، اختیار، یعنی اختیار والا، امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، حکم والا یعنی حکومت والے لوگ، منکم تم میں سے. اولی الامر سے مراد وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام ہو. اسی لیے حضرت ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ نے اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا کو بھی لیا ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. مفسرین کی ایک اور جماعت نے اس سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہو، حکومت کا کام چلانے والی. تو مراد اس سے پھر کون ہوئے؟ دونوں ہی ہوئے، کہ جو دنیاوی امور میں رہنمائی کرنے والے ہوں اور جو دینی امور میں رہنمائی کرنے والے ہوں. اس میں سب سے بڑی بات جو پہلے نمبر پہ کہی گئی وہ اللہ کی اطاعت ہے. اس کی دلیل سورۃ الاعراف میں دی گئی، الا لہ الخلق والامر، خبردار جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا چلے گا، فیصلہ بھی اسی کا. سورۃ یوسف میں آتا ہے، ان الحکم الا للہ، بے شک حکم، فیصلہ اللہ کے لیے ہے. ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ کے لیے ہے. حدیث میں آتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو. پھر دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. جیسے آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ نے یہ بھی فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تیسرے نمبر پر اولو الامر کی اطاعت، حکام علماء، اس میں عدالتی فیصلے کرنے والے بھی ہیں، معاشرتی فیصلوں کے قبیلوں کی سربراہی کرنے والے مثلا شیوخ سردار، کسی ادارے کو چلانے والے، ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء اور استاد، یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو جن کے پاس امر ہو انہیں امیر کہا جاتا ہے. یہ امیر اردو والا نہیں، یہ امیر امر سے، یعنی حکم دینے والا. اس کے بارے میں ہمیں کیا تلقین کی گئی کہ ان کی بات کس طرح مانی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص پر امیر کا حکم سننا اور اسے ماننا فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے. اور اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر نہ ایسے حکم کو سننا لازم ہے نہ اس کی اطاعت لازم ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جب ایک ڈسپلن کو قائم کرنے والا کوئی سربراہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، کسی ادارے مثلا کسی اسکول کا کوئی پرنسپل ہو، کسی ادارے کا کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، کوئی بھی جو کسی چیز کا انتظام کر رہا ہے اور اس کے نیچے باقی لوگ اس کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں، سبارڈینیٹ ہیں اس کے، تو ان پر کیا لازم ہے کہ اپنے بڑے کی بات مانے، خواہ پسند ہو یا ناپسند ہو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر نہیں مانی جائے گی تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا. مثلا اگر آپ سے یہ کہا جائے وقت پر آئیں اور آپ اپنی مرضی سے آئیں تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ سے کہا جائے یونیفارم میں آئیں اور آپ اپنی مرضی کا ڈریس پہنیں تو ایک مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے سبق یاد کر کے آئیں تو آپ کے کون سا اللہ کا حکم ہے؟ یہی کہہ رہی ہیں نا، نہ بھی کیا تو کیا ہوا؟ نہیں. اگر آپ نے یہاں داخلہ لیا اور ایک کمٹمنٹ کی تو اب نہ کرنا خیانت ہوگا، پسند ہو یا نہ ہو. اسی طرح باقی امور میں بھی. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے باہم تعلق سے متعلق ہیں. وہ مثالیں جو کسی اور ادارے سے ہیں وہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کسی اسکول میں کام کرتی ہیں تو وہاں کی جو پرنسپل ہیں جو آپ کو کام دیں گی جب تک وہ گناہ کا کام نہ ہو آپ کو کرنا لازم ہے. ہاں اگر کوئی گناہ کا کام ہو تو پھر بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں. مثلا میں نے جب پہلی جاب شروع کی گورنمنٹ کالج سرگودا میں، میں ابھی ماسٹرز کر ہی رہی تھی، تو جب میرا انٹرویو ہوا اور اس میں سلیکشن ہوئی، اسی کالج سے میں پڑھی تھی وہیں واپس گئی، تو جب کالج میں تھی تو ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تھی، تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے حجاب کی پابندی کرتی تھی، لیکن کسی کے نوٹس میں اتنا نہیں کوئی آتا. بہت سارے کراؤڈ میں اگر ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہی، چھپا رہی، تو کسی کو کیا پتا کیا کر رہی ہے. لیکن جب میں ٹیچر بن کر وہاں پر گئی تو بہت اچھی طرح ویلکم کیا، کیونکہ میں ہمیشہ استادوں کی بہت ادب کرنے والی اور بہت احترام دینے والی تھی، تو میرے استاد ہی تھے جو اب میرے کلیگ تھے، اور پرنسپل جو تھی وہ مجھے 4 سال انگریزی پڑھا چکی تھی، اس وقت وہ پرنسپل ہو چکی تھی، تو بہت خوش تھی میرے آنے پر اور مجھے دیکھتے ہی کہتی کہ تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے اور تم جیسے بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی ایسی اچھی استاد ثابت ہوگی، کچھ نصیحتیں وغیرہ کی، بہت اچھی طرح ویلکم کیا. تو وہ دن وہ تھے جب میری شادی کو بھی 5واں دن تھا جب میں نے جوائن کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنے شادی کے کپڑے بھی پہننے تھے اور ان کے ساتھ مجھے حجاب بھی کرنا تھا. اب یہ تھا کہ جب میں حجاب کے ساتھ کالج میں آئی تو پرنسپل سخت ناراض ہوئی، کہنے لگی یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہے، اور یہ 81 کی بات ہے, آج کی نہیں, آج سے سمجھے 19 سال پہلے کی, جب حجاب ایسا عام نہیں تھا. تو اس پر میں مسکرا کے چپ ہو گئی, میں نے کوئی آرگیو نہیں کیا. اس کے بعد پھر جب وہ مجھے دیکھتی ہے وہ بہت غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو, لیکن پھر میں خاموش ہو جاتی. میں نے کبھی آرگیو نہیں کیا, بدتمیزی نہیں کی, کچھ نہیں کہا, کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. پھر ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ جو کام مجھے دیں گی میں کروں گی, جتنا کام دیں گی, جیسے کہیں گی, سب کچھ کروں گی, لیکن آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ میرے کام میں رکاوٹ نہیں ہوگا. پھر بعض اوقات مجھے دوسرے سٹاف کی نسبت بہت سخت سخت کام اور ڈیوٹیز بھی ملتی ہیں. مثلا سپورٹس ڈے پہ ایسی ڈیوٹی کہ جس میں پورا ارینجمنٹ کروانا ہو, پورے گراؤنڈ کو پریپیئر کروانا, اگرچہ یہ میرے مزاج کے خلاف ہیں اس طرح کے بہت انتظامی کام, لیکن الحمدللہ میں وہ سب کرتی رہی. مجھے جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ میری وہ لونگ ٹیچر میری طرف توجہ نہیں دیتی, مجھ سے محبت نہیں کرتی. وہ جو کلاس میں ان کا رویہ ہوتا تھا کہ ہر دوسری بات میں وہ نام لے کے سوال کرتی, بعض اوقات خود اگر لیٹ ہوتی تو مجھے میسج بھیجتی کہ تم کلاس کو یہ کروا دو, آج وہ مجھ سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں. اور یہ میرے لیے ایک بڑا صبر آزما وقت تھا, بہت صبر آزما. اور میں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس آزمائش سے نجات دے. پھر اسلامک یونیورسٹی میں میری جاب ہو گئی تو میرے لیے آسانی ہو گئی, وہ پریشر مجھ سے ہٹ گیا. تو یہ مثال صرف میں نے پرسنل اس لیے دی کہ مجھ پہ گزری ہوئی ہے, ہو سکتا آپ کو بھی کبھی ایسی مشکل ہو تو آپ اپنے کام میں کوتاہی نہ کریں. یعنی امیر کا حکم, وہ میری امیر تھی, ان کا حکم ماننا مجھ پہ لازم تھا. جو بھی ڈیوٹی پڑھانے کے علاوہ وہ مجھے دیں, مجھے خوشی سے قبول کرنا تھی. لیکن جہاں اللہ کا حکم امیر کے حکم سے ٹکرا جائے, وہاں پھر اللہ کا حکم امیر کا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں حرام اور حلال سے تعلق رکھتی ہیں, جس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثلاً اگر کوئی کہے کہ نماز نہ پڑھو اور کچھ اور کرو, تو نہیں, نماز کے وقت میں نماز ہی ہوگی, کچھ اور نہیں ہوگا. تو اولی الامر کی اطاعت کس کے ساتھ مشروط ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ. اگر وہاں کوئی ڈس ایگری آپ کو کرنا بھی پڑے تو اخلاق کے ساتھ, بدتمیزی نہیں, اگریسو ایٹیچیوڈ نہیں کہ لو میں تو اللہ کا حکم مان رہی ہوں آپ کو جو کرنا کر لیں, ایسا نہیں. چاہے آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں لیکن اپنے اچھے اخلاق کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اپنا ٹیمپرمنٹ کبھی لوز نہ کریں, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کبھی نہ چھوڑیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے پڑھا نہیں, یہ میں نے پڑھ لیا ہے, ان کی تو شاید چھوٹ ہو جائے, میری نہیں ہوگی, مجھے ان کو برا نہیں کہنا, مجھے ان کے خلاف کسی سے ڈسکس نہیں کرنا کہ یہ مجھے یوں کہتی ہیں وہ کہتی ہیں, نہیں. کیونکہ استاد بھی تھی, احترام بھی, مجھے یہ ہوتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی زیادتی کو یہ کہہ کے معاف کر دے کہ اس کو پتہ نہیں, تو بہت سے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں اور انسان خود بھی کول رہتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہوا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا, اور جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے تحت لڑائی کرے اور تعصب کے لیے جوش دلائے یا تعصب کی طرف بلائے, تعصب کے لیے مدد کرے پھر مارا جائے, تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے گروہ کی سپورٹ کرنا, خواہ وہ غلطی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح کسی اندھے جھنڈے کے تحت لڑائی کرے, یعنی بغیر سوچے سمجھے کسی کا ساتھ دے, یا کسی کی اطاعت کا وعدہ کسی ایسے کام پر کرے جو اصلاً درست ہی نہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جیسے بہت سی اسلامی جماعت بنی ہوئی ہیں, کوئی حرج نہیں اگر آپ ان میں سے کسی ایک میں ہیں, کسی میں بھی آپ ہو جائیں جو آپ کو کنوینئنٹ لگتی ہے, جس کے ساتھ چلنا آپ کو آسان لگتا ہے. مجھے کبھی اعتراض نہیں ہو کہ میرے اسٹوڈنٹس کسی جماعت میں نہ ہوں, وہ کسی میں مرضی ہو جو ان کو آسان لگتا ہے. جماعتیں دراصل کیا ہیں؟ کہ کسی بھی کام کو منظم ہو کے کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ آپ کو ایک سپورٹ دیتی ہے کہ یہ کام کر لو, ٹھیک ہے, آپ کر لیجئے جس کے ساتھ بھی آپ سمجھے, لیکن اندھے بہرے بن کر نہیں. جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں نا, تو آپ کے سامنے ایک معیار آ جاتا ہے, پھر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کسی گروہ کے اندر کوئی چیز دیکھیں, ہاں یہاں دیکھیں, یہ اب ہم ہیں جو یہاں بیٹھے نا, ہم بھی ایک گروہ بن چکے ہیں, یہاں بیٹھے, کوئی بھی چیز جب آپ دیکھیں کہ حق کے خلاف ہو رہی ہے, دین کے خلاف ہو رہی, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں, ہم کو بھی بتائیں, اور اس میں کبھی جھجکے نہیں. اسی طرح کہیں اور بھی آپ ہوں تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو رہی ہے, تو یہ سوچ کے کہ نہیں میں چونکہ اس جماعت میں ہوں, میں اس امیر کی بیعت کر چکا ہوں, لہذا مجھے اس کی ہر سیدھی الٹی بات ماننی ہے, ایسے نہیں. اگر آپ اندر ہیں اس جماعت کے تو آپ ڈسپلن فالو کریں, اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان کو اطلاع دیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے. یہ نہیں کہ پہلے آپ اگری کر لیں پھر اندر ہی اندر خلاف شروع کر دیں, نہیں. آپ انفارم کریں کہ آپ کا یہ ڈسپلن اس بنا پر قرآن اور سنت کے خلاف ہے, اس لیے میں اس بات کو نہیں مان سکتا. کیوں ایسا کر کرنے کی کیوں اجازت ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے. تنازع کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. یہ نازع سے, نازع کا مطلب تو کھینچنا, تنازع ہوتا ہے بات کو ایک دوسرے سے کھینچ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا, بات کو ایک دوسرے سے کھینچ کر اپنی طرف لانا, اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا, باہم اختلاف کرنا, گویا ڈس اگری کرنا کسی کی بات سے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ, یعنی اختلاف کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سکھاتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی پرنسپل کے ساتھ, اصول کے ساتھ, تعصب کے ساتھ نہیں. کہ چونکہ آپ میری مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں اس لیے آپ کی بات نہیں مانوں گی, یا آپ میرے بزرگوں کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانوں گی, یا آپ میرے کسی خاص سوچ کے خلاف ہیں یا میرے آبا و اجداد کے, مثلا کچھ بھی, یا آپ معاشرے کے خلاف ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوگا. ان تنازع تم فی شیء, اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی بات میں تو کیا کرو؟ فردوہ, اس کو پھیر کے لے جاؤ. کہاں؟ کس کے پاس؟ حل کرنے کے لیے. اللہ, اللہ کی طرف. کیا دیکھو کہ اس معاملے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں, اللہ کا حکم کیا ہے, قرآن کا حکم دیکھو. دوسرے نمبر پر والرسول, اور رسول کا حکم دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری کوئی چیز نہیں بتائی گئی, ان دو کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. کسی بھی اختلاف میں فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ اور رسول کو. پھر یہ نہیں کہا گیا کہ پھر اولی الامر کے پاس لے جاؤ یا علماء اور فقہا کے پاس لے جاؤ کہ وہ فیصلہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے پھر اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پھر دیکھو کہ دین کی روح کیا ہے, کیونکہ آگے شرط لگا دی گئی نا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر آخرت کے دن پر, ٹھیک ہے نا, یعنی اگر اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو تو پھر فیصلہ اسی طرح کرانا ہوگا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہم مثلا دو بہنیں بھی آپس میں ڈس اگری کر سکتی ہیں, آپ ہسبینڈ وائف ڈس اگری کر سکتے ہیں, آپ پیرنٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ استاد کے ساتھ کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اختلاف میں ہوتا کیا, ہر شخص خود کو سچا سمجھتا ہے نا, تبھی تو اختلاف ہوتا ہے. اگر ایک شخص دوسرے کی بات مان لے تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب ہر شخص خود کو صحیح سمجھتا ہے. اب دونوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو, اللہ کے سامنے اپنا آپ رکھو کہ اللہ تجھے حساب دینا ہے, اور قیامت کا دن یاد کرو جب نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ رشتے دار کام آئیں گے, نہ کوئی اور کام آئے گا, کسی نے نہیں بچانا, نہ کسی گروہ نے, نہ کسی رشتے دار نے, نہ کسی مال نے, پھر کسی کی بھی سائیڈ لینے کا فائدہ کیا ہوگا. ہمیں تو معاملہ اللہ کے ساتھ درست کرنا ہے, کیونکہ اللہ کو حساب اور جواب دینا ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو آخرت کے دن کے عذاب سے بچانا ہے. اس دن وہ چیز جس سے میں اڑ جاؤں مثلا, مجھے کیا فائدہ دے گی اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوئی. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات مان لوں, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک خیرن, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا؟ کہ اختلافات میں اللہ اور رسول کی بات مانو. یعنی یہ دیکھو کہ قرآن اور سنت کی روح کیا ہے، دین کا مطلوب کیا ہے، دین کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے، دین ہمیں کیوں دیا گیا، کیا کسی خاص گروپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی خاص انسان کو آگے بڑھانے کے لیے، یا انسانوں کی اصلاح کے لیے. پھر فرمایا احسن تاویلا، انجام کے لحاظ سے بھی تمہارا اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا زیادہ اچھا ہوگا، اس سے تمہارا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، اگر میں آپ سے کہوں آپ میری بات مان لیں، آپ کہیں نہیں میری مان لیں، تو جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر میں بھی یہ ڈیسائیڈ کر لوں کہ اللہ کی ماننی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی، تو اختلاف وہیں پر ختم ہو جائے گا. اتحاد کا یہی طریقہ ہے، یونائٹ کرنے کا یہی پرنسپل ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہیں پیدا کر سکتی. اگر میں کہوں میرے والدین نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے علماء نے یہ کہا، آپ کہیں میرے والدین نے کہا، میرے بزرگوں، میرے استادوں نے یہ کہا، کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیا ہے؟ لوٹاؤ اس کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف. ذالک خیر و احسن تاویلا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.